اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی کی مشہور عالم کتاب فضائل اعمال اور اس میں فضائل رمضان سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. فصل اول ہے فضائل رمضان میں. حدیث شریف کا ترجمہ ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے, بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے یعنی شب قدر جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا, اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے, اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا, اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا, مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں, یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے, یا ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے, یا ایک گھونٹ لسی پلا دے, اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے, درمیانی حصہ مغفرت ہے, اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے. جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو یعنی اس سے ہلکا کام لے, حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں. اور چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو, جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں کوئی چارہ کار نہیں. پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے, اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے, حق تعالی قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے ایک وعظ رمضان سے متعلق ہے. اس کا عنوان رمضان کا خالص رکھنا. اس میں سے کچھ حصہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد, چونکہ رمضان شریف کا زمانہ نزدیک آ گیا ہے یعنی شروع ہو گیا ہے, اس لیے مناسب ہے کہ اس کے کچھ احکام بیان کر دیے جائیں. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ روزہ فرض ہے, اس کے تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں, اور ایسے ہی تراویح کو بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ ضروری ہے, اس کے بھی بیان کرنے کی حاجت نہیں. ہاں اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض لوگوں نے اس مہینے میں کچھ بری باتیں بڑھا رکھی ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کو یا تو بالکل علم نہیں، یا ہے تو مگر کم ہے، یا جانتے بھی ہیں مگر احتیاط نہیں کرتے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس مہینے میں بھی برے کاموں سے رکتے نہیں، سوچتے نہیں کہ اللہ میاں نے تو اس مہینے میں ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا جو پہلے حلال تھیں، پھر جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں وہ کس قدر زیادہ حرام ہو گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو روزہ رکھنے کی وجہ یہ بتلائی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ اس واسطے ہے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب ہر شخص سوچ لے کہ رمضان میں پہلے سے کتنا زیادہ پرہیزگار ہو گیا، پہلے کی حالت میں اور اب کی حالت میں کتنا فرق ہوا، بدنگاہی کو چھوڑ دیا یا نہیں، غیبت سے یعنی کسی کو پیٹ پیچھے برا کہنے سے رکا یا نہیں، مگر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بات بھی نہیں چھوڑی، دونوں حالتیں ایک سی ہیں، کسی بات میں کچھ کمی نہیں ہوئی، بس فقط ایک کام یہ کیا کہ کھانا کھانے کے وقت بدل دیے، کچھ کھانے میں کمی بھی نہیں ہے، جتنا پہلے کھاتے تھے اتنا ہی رمضان میں بھی کھاتے ہیں۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے تو روزہ اس واسطے ہم پر فرض کیا تھا کہ برائیاں کم ہو جائیں، مگر لوگوں نے کچھ بھی کم نہ کی۔ اللہ والے تو کھانا بھی اس مہینے میں پہلے سے کم کھاتے ہیں، اور بعض تو فقط اتنا ہی کھاتے ہیں کہ اس سے زندگی باقی رہے، اور اس سے زیادہ نہیں کھاتے۔ انہوں نے سوچ لیا کہ ہمیشہ اچھی طرح کھایا، ایک مہینہ عبادت ہی کے واسطے سہی، اسی وجہ سے تو انہوں نے کچھ حاصل بھی کر لیا۔ غرض کہ ان لوگوں نے کھانے میں بھی کمی کر دی، مگر یہ بات ضروری نہیں، ایک ثواب کا کام ہے، اس کو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بڑے درجے کے دیندار ہیں، یہ ہر شخص سے نہیں ہو سکتا۔ مگر گناہ تو چھوڑ دو، خیر کھانا اگر پہلے کے برابر ہی کھاؤ تو جائز، مگر گناہ تو کسی طرح جائز نہیں۔ لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ دن بھر گناہوں میں گھرے رہتے ہیں، بلکہ بعض تو رمضان میں اور زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ صبح کی نماز اس مہینے میں اپنے وقت پر ہوتی ہے یا نہیں، سو کہیں بھی نہیں ہوتی۔ اس نماز کو تو وقت سے دیر کر کے پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے، بتیروں کی تو قضا ہوتی ہے، اور قضا نہ بھی ہو تو اتنی دیر ضرور ہی ہو جاتی ہے جس سے جماعت رہ جاتی ہے۔ خوش ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، بڑا تعجب ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا، بھلا فقط روزہ اس کے لیے کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی بخشش کو اس قدر بڑھا دیا کہ 10 گنا ثواب دینے کا وعدہ فرما دیا، اور ہم اس قدر گناہ کرتے ہیں کہ نیکیوں کو 10 گنا کر دینے پر بھی ہمارے گناہ ہی زیادہ رہتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نیکیاں بڑھی رہتی، اور اس کو بھی اگر جانے دیجئے تو برابر تو رہیں، کیونکہ اس حالت میں بھی ان کے یہاں نیکیاں ہی زیادہ سمجھی جاتی، اس لیے ان کی مہربانی اور ان کے غصے سے بہت بڑی ہوئی ہے تو جب برائیاں اور بھلائیاں دونوں برابر ہوں گی، تب بھی رحمت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھلائیوں ہی پر نظر کریں گے، اور جب ہماری یہ حالت ہے کہ وہ تو ایک نیکی کو 10 نیکیاں بنا دیتے ہیں اور پھر بھی ہمارے گناہ ہی بڑے رہتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہونا ہے؟ اچھا اس کو بھی جانے دیجئے، اگر ہمیشہ ہم گناہوں کو گھٹا نہیں سکتے تو کم از کم رمضان میں تو ایسا کر لیا جائے۔ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ عبادت کا اثر اس کے بعد 11 مہینے تک رہتا ہے۔ جو کوئی رمضان میں نیکی طبیعت پر زور دے کر کر بھی لیتا ہے تو اس کے بعد اسے نیکی آسان ہو جاتی ہے، اور جو کوئی رمضان میں کسی گناہ سے بچا رہے تو تمام سال آسانی سے بچ سکتا ہے۔ اور اس مہینے میں گناہ چھوڑنا کچھ مشکل نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، پس جب شیطان قید ہو گئے تو گناہ آپ ہی آپ کم ہو جائیں گے، اور ان کا چھوڑ دینا آسان ہو جائے گا، کیونکہ گناہ کی رغبت دلانے والی دو چیزیں ہیں، ایک تو شیطان، دوسرے نفس۔ پس شیطان تو قید کر دیے گئے، اب صرف ایک نفس گناہوں کی طرف رغبت دلانے والا رہ گیا، پس ایک کو روک لینا آسان ہے۔ پہلے کی طرح رمضان میں دونوں کے روکنے کی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، اس ایک مہینے میں یہ تکلیف اٹھا لینی کوئی بڑی بات نہیں، اور جب اس مہینے میں گناہ چھوڑے رکھو گے تو پھر تمام سال بچا رہنا آپ ہی آپ آسان ہو جائے گا۔ غرض اس مہینہ ہر عضو کو گناہ سے بچایا جائے۔ ایک زبان ہی کے 20 گناہ ہیں، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک ان میں سے جھوٹ بھی ہے جس کو لوگوں نے ایسا بنا رکھا ہے جیسے ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ کہ اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہوتا، اور جھوٹ وہ چیز ہے کہ کسی کے بھی نزدیک جائز نہیں، اور پھر اس کو ہم مسلمان کیسا مزیدار سمجھتے ہیں، حالانکہ جھوٹ کے ذرا سے لگاؤ ہو جانے سے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ صحابیہ رضی اللہ عنہ نے ایک بچے سے بہلانے کے طور پر یوں کہا کہ یہاں آؤ چیز دیں گے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بچہ آ جائے تو کیا چیز دو گی؟ انہوں نے دکھایا کہ یہ کھجور ہے میرے ہاتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری نیت کچھ دینے کی نہ ہوتی تو یہ گناہ لکھا جاتا۔ دیکھا آپ نے، جھوٹ ایسی بری چیز ہے۔ خیر یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اگر اس سے نہ بچ سکے تو جو کھلم کھلا جھوٹ ہے اس سے تو ضرور ہی بچنا چاہیے، اور پھر خاص کر روزے میں۔ دوسرا گناہ زبان کا یہ ہے کہ لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی ایسی باتیں کرے جن سے وہ برا مانے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ لوگ یوں کہا کرتے ہیں کہ میاں ہم تو اس کے منہ پہ کہہ دیں، اجی اگر منہ پر عیب نکالو گے تو کون سا اچھا کرو گے، ہاں اتنی بات ہے کہ اگر منہ پر برا کہو گے تو اس کا بدلہ بھی پاؤ گے، وہ شخص تمہیں بھی برا کہے گا، کیا اپنے سے اس دھبے کو مٹا دے گا، یعنی اپنی صفائی پیش کر دے گا۔ پیچھے برائی کرنا تو دھوکے سے مارنا ہے۔ یاد رکھو جیسا کہ دوسروں کے مال کی قدر اور عزت ہے، ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ آبرو کی عزت ہے۔ دیکھو نا جب آبرو پر آ بنتی ہے تو مال کیا چیز ہے، جان تک کی پرواہ نہیں رہتی، تو جب دوسرے کے مال ہی پر ہاتھ ڈالنا جائز نہیں تو آبرو پر ہاتھ ڈالنا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ مگر غیبت ایسی پھیل گئی ہے کہ باتوں میں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ غیبت ہو گئی یا نہیں۔ اس سے بچنے کی ترکیب تو بس یہی ہے کہ کسی کا بھلا نہ کسی کا برا کچھ بھی ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ بھلائی کا ذکر بھی اگر کرو گے تو شیطان دوسرے کی برائی تک پہنچا دیتا ہے، اور کہنے والا سمجھتا ہے کہ میں بھلائی کا ذکر کر رہا ہوں، حالانکہ برائی کے مل جانے سے وہ بھلائی بھی کڑی بے کڑی برابر ہو گئی۔ اجی حضرت آپ کو تو اپنے ہی کام بتیرے ہیں، پہلے ان کو پورا کیجیے، آپ کو دوسرے کی کیا پڑی، اور گناہ ہونے کے سوائے غیبت میں کچھ مزہ بھی تو نہیں، اور دنیا میں بھی نقصان ہے، کیونکہ جب دوسرا آدمی سنے گا تو عداوت پیدا ہو جائے گی، دشمنی پیدا ہو جائے گی، پھر آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ اس کا اثر کیا ہوگا۔ اسی طرح زبان کے بہت گناہ ہیں، سب سے بچنا ضروری ہے۔ اور ایک گناہ روزے کے ساتھ خاص ہے، وہ یہ ہے کہ حرام مال سے روزہ افطار کیا جائے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، خیال تو کیجئے کہ اس مہینے میں حلال کھانا بھی ایک وقت میں حرام ہو گیا، پھر یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ دن بھر تو اسے لوگ چھوڑے رہیں اور شام کو حرام سے افطار کریں۔ بقیہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ہر لمحے کی قدر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔